بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور ہم قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کر رہے تھے. آج کی نشست میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. ابو الانبیاء اور امام الموحدین ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے پہلے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کروں، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ابھی کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، من ہوا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. بعض لوگ نسب تو جانتے ہیں اور بڑا بہترین طریقے سے نسب کو یاد کیا ہوا ہے، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں کن الفاظوں سے بیان فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سوره النحل ايه نمبر 120 تا 123 تک. یہ ہے ابراہیم علیہ الصلاه والسلام کون ہے. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام امت، کان امتا، امت تھے، ایک شخص حق پہ تھے، ساری کے ساری قوم سب مل کے باطل پہ تھے، ایک شخص توحید پہ تھے، سارے قوم شرک پہ تھے، ایک شخص ایمان پہ تھے، سارے قوم کفر پہ تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ امام الموحدین ہیں، امت ہیں، ایک شخص امت کے برابر ہے. اور یاد رکھیں، کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک شخص، ایک انسان امت ہے، اور یہی کافی ہے کسی مومن کے لیے. جب آپ حق پر ہیں اور آپ کے مخالفین کثرت تعداد میں ہیں، تو یاد رکھیں ان ابراہیم کان امہ، اس آیت کو یاد رکھیں ہمیشہ. پریشان نہ ہو کہ مخالفین کی کتنی طاقت ہے، مخالفین کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ جان لے لیں گے نا، کیا کر سکتے ہیں. تو حق پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت پر مقدم ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کی ایمان کی حفاظت کی ہے. صحابہ کرام شہید ہوئے، بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، لیکن ایمان پہاڑوں کی طرح دل میں مضبوط تھا. تو ایمان کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، اور ایمان کی حفاظت سب سے بڑھ کر ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، امت کیوں تھے، کیسے تھے، مطیعا للہ. قانتا یعنی مطیعا للہ، ابن طبری فرماتے ہیں یعنی مطیعا للہ، فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے، ہر حکم کی تعمیل ہر وقت ہر آن میں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، صرف اللہ کی فرما برداری جانتے تھے. اور امام وہ جن کی اقتدا کی جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. جو امام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں تو ان اماموں کی اتباع کی جاتی ہے، اور جو نہیں تو ان کی اتباع نہیں کی جاتی. قانتا للہ، صرف اللہ کے لیے، ان کے اعمال صرف اللہ کے لیے خاص تھے، اخلاص نیت کے ساتھ. حنیفا یعنی شرک سے دور، مائن یعنی شرک، شرک سے دور، توحید کی بنیاد پر قائم تھے. ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے. کچھ ایسے نہ کہ کیونکہ کثرت سے تو مشرکین تھے، ان کے دل میں کہیں سے کوئی شرک کا خدشہ ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، وما کان ولم یکن من المشرکین. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بلند درجہ عطا فرمایا ہے کہ امت ہے قانتا للہ ہے، حنیفا مشرکین میں سے نہیں ہے، تو انہوں نے یہ درجہ کیسے حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، نہ شکر نہیں کرنے والے تھے. اور ہر موحد، ہر مومن متقی پرہیزگار کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں رہتا ہے، ہر آن میں اللہ کا شکر ہے. اور شکر زبان کا قول نہیں ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے. زبان سے اللہ کے حمد و ثنا و شکر، دل سے اس یقین کے ساتھ اللہ کا شکر کرنا کہ نعمتیں محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، نعمت و کمال صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. تدبیر کرنا صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے، دل سے یقین کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں پورے اس جسم کو لگا دیں، عملا شکر، وعمل آل داؤد شکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو بعض لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ شکر اللہ کا شکر کر دیا زبان سے، نہیں، یہ ناقص شکر ہے، اس شکر کا کوئی فائدہ نہیں. حقیقت شکر جو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے شکر کرنا، دل سے یقین کے ساتھ، اور اس پہ عمل کر کے دکھانا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں. شاکر لانعمہ، جب یہ حال تھا اور کوئی بھی مومن کر کے دیکھ لے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے، صبر کرتا رہے، اجتباہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قریب کر لے گا، اجتباہ چن لیا. شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا، محسنین کو اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دیتا، ان کے احسان کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا. وہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے وہ شخص کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. اجتباہ ہو کب؟ جب شاکر العمی، دیکھیں پہلے شاکر العمی پھر اجتباہ ہو. جو نا شکرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، شکر کرے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا قریب کر لے، چن لے، ہدایت دے دے، وہ شخص کامیاب. وہداہ الی صراط مستقیم، ارے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں ایک شخص امت ہے، کیسے ثابت قدم رہا صراط مستقیم پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے شاکر للانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بس اتنا نہیں، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلائی دے چکے ہیں. ارے کیسی بھلائی ہے؟ ابھی قصہ ہم پڑھیں گے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، لیکن وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ان کا ذکر خیر ہی کافی ہے. جتنی قومیں آئیں ہر قوم یہ تمنا کرتی ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، یہودی، نصارہ، مسلمان سب. ورفعنا لک ذکرک، نبی علیہ السلام کا ذکر انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا ہے. فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں ہر مصیبت، مصیبت آزمائش ہے، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے. اور آخرت میں، یہ دنیا میں تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں صالحین کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں میں ہیں، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. پھر ثم اوحینا الیک، اس کے بعد میرے، اے میرے پیارے پیغمبر وسلم، ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے، یہ پیغام دیا ہے. کیا پیغام ہے وحی میں؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے دین کی اتباع کریں، ان کے راستے کی، ان کے منہج کی اتباع کریں. کون سا دین، کون سا منہج؟ حنیفاً، جو شرک سے دور ہے، جو بدکاریوں سے دور ہے، جو نافرمانی سے دور ہے، جو بدعات سے دور ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب قوم صالح، قوم ثمود کو اللہ تعالی نے عذاب دیا اور وہ قوم ہلاک ہوئی، پھر سے توحید میں جو تھوڑے تعداد میں لوگ باقی تھے، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی، ان کے متبعین جو حق پر تھے، توحید پہ تھے، اتباع سنت پہ تھے، پھر سے انہوں نے اس زمین کو سنبھالا، وہی زمین کے خلیفہ بنے، اور انہوں نے ہر بھلائی اور ہر خیر کو عام کیا، اور آہستہ آہستہ لوگ خیر میں، خیر کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک سے پھر شیطان کے وساوس، پھر شیطان کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ بعض لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہوئے، اور شرک کی ابتدا ایک مرتبہ پھر ہوئی ایک قوم میں، اور یہ قوم ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. اس قوم کا سردار کا نام ہے آزر، سرداروں میں سے، اور آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کے چچا ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ ان کا نام آزر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، تو آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. یہ قوم جو ہے بڑی عجیب سی قوم تھی، جیسا کہ ان سے پہلے قومیں گزریں شرک اور بدعات میں مبتلا، ان کا یہ حال تھا کہ ان کے دل اتنی بتوں سے جڑ چکے تھے کہ بعض لوگ جب سوتے تھے بت کو ساتھ سلاتے تھے، چھوٹے بت بنائے ہوئے تھے، بڑے بت تھے، چھوٹے بت تھے، عجیب و غریب زندگی تھی ان لوگوں کی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے، ظلم نہیں ہے ان کے اوپر، انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، سننے کو، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، سب اللہ نے عطا فرمائی ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہاں پہ صرف کر دی؟ شرک میں. یہ چاہتے ہو تم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. ایک جوان، ایک بچہ بچپن سے نفرت کرتا آیا ہے ان چیزوں سے، بتوں سے، ان چیزوں سے، اور اپنے والد سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بابا جان آپ کیا کرتے ہو، یہ غلط ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جس جگہ میں رہتے تھے، عراق میں تھے، حران کے علاقے میں، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. اور بلکہ بابل کے علاقے میں، بابل کے علاقے میں رہتے تھے عراق میں، اور جو بادشاہ تھا اس زمانے میں اس کا نام نمرود تھا، نمرود بن کنعان، مشہور بادشاہ تھا. اور ایسا بادشاہ تھا جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں رب ہوں. بعض لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سارے خیرات موجود ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود جانتے کہ وہ خود محتاج ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، حاجت ہے نا، اس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ کیسے رب ہے؟ بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، ساتھوں کی ضرورت پڑتی ہے مدد کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو عقل آئی اور اس غرور میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت توحید اپنے گھر سے شروع کی، اللہ تعالیٰ کہاں پہ پہنچا دیا، اس بادشاہ سے ملاقات کروا دی. یہ راستہ ایسا ہی ہے، توحید کا راستہ، یہ آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے، کس کس سے ملواتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آزر ابراہیم کے والد جو ہیں، اس نے کبھی ضرورت نہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے کی، اور نہ اس سے ملاقات کبھی اس نے کی ہے، وہ قوم کا سردار بھی تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک جوان کو خود وہ نمرود بلاتا ہے. کب کیسے بلاتا ہے آخر میں بتاؤں گا جب اس کی باری آئے گی قصے میں. لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں، جس ماحول میں اپنے آنکھ کھولی ہے، وہ شرک کا ماحول تھا، اس میں بدعات و خرافات تھی اور بت پرست قوم تھی، جہل عام تھا، فسوق عام تھا، بدکاریاں عام تھی. کیونکہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پر ہر برائی جنم لیتی ہے. شرک سب سے بڑی برائی ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے. جب شرک جس معاشرے میں شرک عام ہو تو پھر وہاں پہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، حسد، بغض، نفرت، جتنی بھی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں یا دماغ کی بیماریاں یا جسم کی، سب اس میں لاحق ہو جاتی ہیں. نافرمانیاں ہی نافرمانیاں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی اور برائی کا ذکر نہیں کیا. اب دیکھ رہے قرآن مجید میں جہاں پر جب بھی بات کوئی کی ہے، چاہے اپنے والد سے ہو، چاہے اپنی قوم سے ہو، چاہے نمرود سے ہو، توحید کی بات کی ہے. کیونکہ توحید سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. اور یہ ثابت قدمی اس عمر میں، جوانی کی 16-17 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، ثابت قدمی، اس سے پہلے سے جو نفرت تھی بتوں سے، بت پرستی سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. یہ ثابت قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بعض لوگ اگر اس چیز کو نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم حق پہ ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہیں بیچارے، وہ حق سے دور ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی ثابت قدم نہیں ہوتے، پھسل جاتے ہیں. اخلاص نیت ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو، عظمت ہو، ہمت ہو، جد و جہد کی کوشش ہو، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. زبان سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور دل سے یقین اور ایمان ہو، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے گفتگو جو کی ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں. سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے لے کے 48 تک، 41 سے 48 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صُدِّقًا نَبِيًّا. اور کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر بھی کرو، بے شک ابراہیم صدیق تھے، نبی تھے. ابراہیم کون ہے؟ صدیق تھے، نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ الایمان بالانبیاء والرسل، ارکان ایمان کے ایک بنیادی حصہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن فرشتے پر ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتے پر، انبیاء پر ایمان نہیں، وہ کافر ہے. اگر سب انبیاء پہ ایمان ہے، ایک پہ نہیں، وہ بھی کافر ہے. یاد رکھیں یہ ارکان ایمان جو 6 ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. اذ قال لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے یہ کہا، یا ابتی، اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد، دیکھیں یا ابتی، الفاظ پہ غور کرے ذرا. والد شرک میں مبتلا ہے اور سردار ہے قوم کا، مشرکوں کا سردار ہے. لیکن الفاظ دیکھیں، یہ کہا اے مشرک میری بات سنو، اے کافر میری بات سنو، یا ابتی. جب آپ کسی مخالف سے بات کریں تو الفاظوں کو ذرا دیکھیں کون سے الفاظ ہیں. آپ کے پاس اگر علم کا نور ہے، توحید کا نور ہے، اتباع سنت کا نور ہے، نور ہی نور ہے، آپ اس کو برے الفاظوں سے ضائع نہ کر دو تو آپ کے الفاظ اچھے ہوں. یا ابتی، تو آپ کا آغاز اچھا ہوگا تو انتہا بھی اچھی ہوگی، جب آپ کی ابتدا بری ہوگی تو انتہا اچھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارا کوئی کام آ سکتے ہیں؟ یہ بت کیا کرتے ہیں؟ یا ابتی، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ تک نہیں پہنچے. یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کا محض انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے چنا ہے, بیٹے کو چنا, باپ کو نہیں چنا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن میرے پاس یہ علم ہے, اس علم سے فائدہ اٹھا لو. میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, مجھے وہ علم عطا کیا گیا جو آپ کو نہیں عطا کیا گیا. فتبعنی, بس میرے اتباع کرو. کتنی بڑی بات ہے کہ باپ بیٹے کی اتباع کرے, کیونکہ بیٹا حق پہ ہے اور باپ باطل پہ ہے. تو حق معیار کثرت نہیں ہے, معیار بڑھائی نہیں ہے, معیار معاشرے میں کوئی نام شان و شوکت نہیں ہے, معاشرے میں شہرت نہیں ہے. حق کا معیار ہے جس کے پاس حق اتباع اس کی جاتی ہے. حق چھوٹے کے پاس ہے تو بڑا اس کی اتباع کرے گا, حق بڑے کے پاس ہے تو سب چھوٹے بڑے اس کی اتباع کریں گے. یا ابتی ان قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی, میرے اتباع کرو, کیا ملے گا؟ اہدک صراطا سویا, میں تمہیں راہ راست کی طرف ہدایت دوں گا, راہ راست تمہارے لیے آسان کر دوں گا. صراط مستقیم کس کو ضروری نہیں ہے, عام زندگی بھی ہم سیدھا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو یہ وہ سیدھا راستہ جو جنت تک جاتا ہے, دنیا میں بھی سیدھا ہے, آخرت میں بھی سیدھا ہے, سیدھا ہی سیدھا ہے. صراطا سویا, سوی ہے, مکمل ہے, خوبصورت ہے, سیدھا ہے, اچھا ہے, ہر اچھا اس کے اندر موجود ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے والد, اے میرے باپ, شیطان کی عبادت نہ کرو. ارے عبادت بتوں کی کر رہے تھے, لیکن اصل حقیقت جو بت کی عبادت کرتے ہیں, جو جس کی عبادت, غیر اللہ کی عبادت, حقیقت وہ شیطان کی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ کہنا شیطان کا معنی ہے, رحمان کا نہیں معنی ہے. رحمان کا راستہ توحید کا ہے, شیطان کا راستہ شرک کا ہے. جس نے شیطان کے راستے کو اپنایا اور شرک کو اپنایا تو اس نے حق شیطان کی عبادت ہی کی. اس لیے یاد رکھیں, جس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے اس نے اللہ کی نہیں کی, اس نے شیطان کی ہے, اللہ کے دشمن کی عبادت کی ہے. آج جو قبر پرستی کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں, قبروں کو طواف کر رہے ہیں, وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر رہے. اور نہ وہ بزرگ جس کے جو قبر میں اس وقت مرا ہوا ہے, نہ اس کے وہ طواف کر رہے ہیں, وہ شیطان کا طواف کر رہے ہیں, وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی شیطان کو پکار رہے ہیں. راستے صرف دو ہیں, یا رحمان کو پکارنے کا راستہ ہے, یا شیطان کو پکارنے کا راستہ ہے. آپ کی مرضی, جو راستہ آپ اپنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے بعض لوگ کفر کا راستہ اختیار کیا, کافر ہیں, اور بعض لوگ مومن ہیں. ایمان کا راستہ توحید کا راستہ ہے, اور کفر کا راستہ شرک کا راستہ ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے والد, شیطان کی عبادت نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کیوں شیطان کی عبادت نہ کرے؟ یہ بہت شیطان تھوڑی ہے, کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان تھا. سبحان اللہ, شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ذرا غور کریں, بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. رحمان کا لفظ کیوں یہاں پہ بیان کیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے, قہار ہے؟ رحمان, ہو سکتا ہے عقل آ جائے اور یہ جان لے کہ ارے میں تو نافرمان ہوں, شیطان کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھے ڈھیل دے رہا ہوں کیونکہ وہ رحمان ہے, تاکہ میں راہ راست کو اپنا لوں, صراط السویہ کو اپنا لوں, حق کو اپنا لوں. اور یہ دعوت میں ایک بڑا پیارا ایک طرز عمل ہے, طریقہ ہے, کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو ڈر اور امید, اللہ سے محبت, یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. رحمان کے لفظ میں محبت اور امید ہے. اور آگے کے الفاظ میں جب آگے بیان کرو گے ڈر بھی ہے. تو محبت اللہ تعالی سے, امید ڈر سے پہلے ہے. بشیرا و نذیرا, پہلے بشارت ہے تاکہ محبت اور امید ہو اللہ تعالی سے, و نذیرا پھر ڈرانا ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے جس دل میں جمع ہو جائے وہ دل کبھی شرک نہیں کر سکتا, وہ دل کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا. محبت اللہ تعالی سے, امید اور ڈر کے ساتھ. یا ابتی, اب دیکھیں, یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ, اے میرے والد, مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی سے کوئی عذاب آپ کو چھو لے. یمسک، ابھی تک عذاب نہیں آیا، عذاب علیم آ سکتا ہے، عذاب چھو لے تب بھی ناکامی ہے. ارے بات عذاب پہ تو رحمان کا ذکر کیوں ہے؟ یمسک عذاب من القہار من الجبار، ارے وہ تو رحمان تو عذاب نہیں دینا چاہتا، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو عذاب دے. یہ بندہ خود ایسے عمل کرتا ہے جس سے وہ عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کتنے پیارے الفاظ ہیں. بس اگر ایسے عمل کرو گے تو پھر تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے اور رحمان سے دوری اختیار کر لو گے، رحمان کے عذاب کو مستحق بن جاؤ گے. اور آج تو کل یہ عذاب مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. یاد رکھے ظالم کو اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے. وہ ڈھیل اس لیے نہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، ڈھیل اس لیے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن بعض ظالم اس ڈھیل کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر یا نقصان اٹھا کر وہ ظلم میں زیادہ غرق ہوتے جاتے ہیں اور ظلم کثرت سے کر لیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. قال، اب جواب دیکھیں باپ کا، یہ بیٹے تھے، اب باپ بھی دیکھ لیں کیسے ہیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بلیہ نے کہا میرے بیٹے، یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے ان معبودوں سے منہ موڑنا چاہتے ہو، دور ہونا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم نہیں رکو گے اپنی نصیحتوں سے، نعوذ باللہ کہتے ہیں ان فضول باتوں سے، جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں وہابی کہاں سے آ گئے ہیں، بڑے توحید کی بات کرتے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ اس دور میں دیکھیں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم نہیں باز آتے، نہیں رکتے، تو میں ضرور تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، پتھروں کروں گا، دور کر دوں گا. رجم کہتے ہیں مارنے کو، پتھر مارنے کو اور دور کرنے کو. وہجرنی ملیا، میرے جان چھوڑ سے دور ہو جاؤ، حجر کر لو. حجر کہتے ہیں دور ہونے کو، ایسا دور ہونا کہ مڑ کے بھی نہ دیکھنا. ملیا بہت زیادہ دور، ہمیشہ کے لیے. بیٹے کا جواب، قال سلام علیکہ، اتنی بات سننے کے باوجود بھی قال سلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو. آپ مجھ پہ پتھر برسانا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. سلام علیکم، سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے ضرور تمہاری دعائیں مغفرت کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، دعا کو قبول کرتا رہا ہے. ابھی تک کوئی بھی چیز میں نے نہیں مانگی جو پوری نہیں ہوئی، میرے رب کا ساتھ میرے ساتھ ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ، ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو، وَأَعْتَزِلُكُمْ، دور کرنا چاہتے ہو، نہیں ماننا چاہتے ہو، تو میں دور اختیار کر لیتا ہوں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس چیز کو تم عبادت کرتے ہو میں دور ہو جاتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب سے میں دعا کرتا ہوں. عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب کی دعا سے دور نہ ہو جاؤں، غافل نہ ہو جاؤں، میں تو دعا کرتا رہوں گا. آگے کیا ہوا میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے والد سے اس طریقے سے بات کر لی تو والد نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے نا میرا بیٹا نہیں ہے، اور گھر سے نکال دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ جو قوم کر رہی ہے، جو والد صاحب کر رہے ہیں، بڑی غلطی پر ہے. اب نصیحت، اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کھول کے بیان کی، اچھے الفاظ میں نصیحت کر چکا ہوں. بعض لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں، خود کچھ حملے کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. میرے بھائی یہ ایک شرعی طریقہ نہیں ہے. آپ کے پاس علم کی طاقت ہونی چاہیے، ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، کسی سے گفتگو کرنے کے ادب آنا چاہیے، عقل دلائل ہونے چاہیے شرع دلائل کے ساتھ ساتھ. تو عید قریب تھی، میلہ تھا. اس میلے میں یہ طرز عمل تھا ہمیشہ سے، یہ لوگ جو ہے پوری قوم جو ہے وہ میلے پہ جاتی اور اس دن کی جو کھانا تھا، کھانا ہے، وہ اپنے معبودوں جہاں پہ ان کا مندر تھا، جو عبادت گاہ تھی، وہاں پہ رکھ دیتے تھے تاکہ ان میں جو فیض ہو ان بتوں کا، وہ ان اس کھانے تک پہنچے اور یہ کھانے میں برکت بن جائے. اور وہ لوگ جاتے تھے صبح سے شام تک واپس آتے پھر اس کھانے سے کھاتے ہو بڑی تندرستی محسوس کرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اس زمانے وہ علم نجوم بھی رکھتے تھے تنجیم, کہ آج ستارہ گردش میں ہے, آج ستارہ سیدھا ہے, آج ستارہ الٹا ہے, تو تاروں ستاروں کی بات کرتے رہتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہندو کنڈلی ملاتے ہیں شادی کرتے ہوئے, اور واللہ بڑے تعجب کی بات ہے اور شرمناک بات ہے کہ بعض مسلمان بھی کنڈلیاں ملاتے ہیں. بے شادی کب ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ میاں کا ستارہ گردش میں ہے اس مہینے میں نہیں, اگلے مہینے میں بیوی کے ستارہ گردش میں ہے اس مہینے میں نہیں, اگلے مہینے میں سفر ہے سفر میں شادی نہیں کی جاتی. اللہ کے بندے, یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی شرک ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرت شرک الطیرت شرک الطیرت شرک تین مرتبہ, بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے. یہ شگون بدشگون ہندو سے ہم سنتے آئے ہیں, آج مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, تم جاؤ میلے پہ, میں نے تاروں میں دیکھا آج میرا تارا گردش میں, میں بیمار ہوں. اسے کہتے ہیں ہیلا, جھوٹ نہیں ہے. نفسیاتی طور پر واقعی تکلیف میں تھے, کون دیکھ سکتے کہ اس کے پیارے جہنم کے ایندھن بن رہے ہوں, تو نفسیاتی طور پر تکلیف میں تھے, سچ بولا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت دیکھ, جس میں آخر میں بیان کروں گا, انہوں نے اس کو بھی جھوٹ میں شمار کیا ہے کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عظمت ہے اس نبی عظیم کی علیہ الصلاۃ والسلام. تو میں نہیں جا سکتا, میں نے چاند تارے میں جھانک کے دیکھا ہے, میرا تارا کہتے کہ تم بیمار ہونے والا, تمہیں تکلیف ہے, کل تم بیمار رہو گے. قوم نے کیا کہنا تھا؟ سچ کہہ رہا ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا, عقیدے کی بات ہوئی ہے نا, عقیدے خلاف بات تو نہیں کی. ٹھیک, صبح ہوئی قوم چلی گئی, کھانا تیار کر کے رکھا معبودوں کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا سب چلے گئے, گھر سے اٹھے, کلہاڑی لی اور جا کے بتوں سے گفتگو کی, کیا کھاتے نہیں ہو؟ کھا نہیں سکتے. اچھا, مالک ملا تم تک بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ بات کہاں کریں گے, بات کر سکتے ہیں. یہ پتھر سامنے کھڑا ہے, پھر ہاتھ سے تراشا گیا, اور یہ پتھر کی حقیقت وہ بزرگ ہے جو بر چکے, جس کے نام پہ پتھر نصب کیا گیا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بت جہاں پر بھی ہیں اس بت کے پیچھے ایک حقیقت ہے, ایک راز ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ ہے جو حقیقت میں بزرگ تھا اور بعد میں اس کی شکل بنائی گئی, اس بت بنایا گیا. تو وہ بزرگ مر چکا ہے, وہ بھی نہیں سنتا, وہ بھی نہیں بات کر سکتا, اور یہ پتھر جو سامنے کھڑی ہے بھی نہیں سنتا, یہ بھی بات نہیں کر سکتا. مالکم لا تنطقون, کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ مالکم لا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ نہ سنتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ حرکت کر سکتے ہیں. اچھا, اپنا دفاع تو کر سکتے ہو نا, کڑھالی اٹھائی, وربن بالیمین, توڑ پھوڑ شروع کر دی, اور ان معبودوں کو زمین سے ملا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, سوائے ایک کے جو بڑا سردار تھا ان کا. اور اس سردار, نہ اس سردار, نہ ان بت نے اپنے دفاع کیا اپنے آپ کو بچا سکے, اور نہ اس سردار نے اپنے ان چھوٹے بتوں کے جو ان کے ساتھی تھے ان کا دفاع کیا, ان کی نصرت کر سکے, نہ ہو سکا. اچھا ٹھیک, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک, ایسے ایسے رہنے میں ٹھیک. نہ بڑے چھوٹے کے کام آیا, نہ چھوٹے اپنا کچھ کر سکے. جو اپنے آپ کو, جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ نہیں کر سکتے, وہ اپنے پیاروں کو جو کہ عبادت کرتے, جو ان کے ساتھی, ان کو کہاں نقصان سے محفوظ کر سکتے. بہرحال, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلہاڑی جو تھی اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی اور چلا گیا. شام کو بڑی خوشی میں, بڑی خوشی سے قوم آئی, اور جب داخل ہوئے اور وہ نظارہ دیکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی ان کے اوپر. روتے دھوتے ہوئے چیخ اور پکار تھے، یہ کیا ہو گیا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے معبود، یہ کیا ہو گیا ہے؟ عجب سی بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے رویا جاتا ہے. ارے ہم روتے ہیں فقیروں کے لیے، حقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے روتے ہیں، معبودوں کے لیے بھی روئیں گے؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے یہ کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ تو شکر کیا کہ بڑا بھی سلامت ہے، کلہاڑی کندھے پہ وہ نظر نہیں آئی، لیکن یہ شکر ہے کہ بڑا موجود ہے، اس نے اپنی حفاظت تو کی، خود غرض صحیح، اپنے آپ کو تو محفوظ کیا اس نے. من فعل هذا بآلهتنا، کہا گیا ایک جوان ہے فتح، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم نے سنا وہ ان کا ذکر کر رہا تھا، کیا چھوڑوں گا نہیں میں ان بتوں کو، چھوڑوں گا نہیں میں. بلایا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جج والد ہیں، قاضی اور مدعی جو ہیں، جو دعویٰ کرنے والے وہ قوم ہیں، اور جو ایکیوزڈ ہیں، جن پر دعویٰ کیا گیا ہے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں عدالت کے کٹہرے پر. اے ابراہیم، یہ تو نے کیا ہے؟ ارے میں نے کیا ہے، عجب سی بات ہے بھی. عقل والے لوگوں دیکھو ذرا، سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو بڑا اس نے کیا ہے، اس نے توڑا ہے، یہ توڑ پھوڑ اس نے کی ہے، ثبوت اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے. شور پڑ گیا ایک مرتبہ، ارے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. کرائم سین ہے، اور جس اوزار سے یہ کرائم کیا گیا، جیسے کہ کہا جاتا ہے، وہ بھی ظاہر جس سے برآمد وہی مجرم ہوتا ہے نا، قانون تو یہ کہتا ہے. اب بات قانون کی ہو رہی تو قانون کے مطابق بات کرو نا. اب جس اوزار سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جرم کیا گیا، جیسے کہ تم سمجھتے ہو، تم کہتے ہو، وہ تو اس بت کے کندھے پہ کھڑا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے کیا ہے، تو مجھ پہ دعویٰ کر، میں اس پہ دعویٰ کرتا ہوں تمہارے محبوب پہ. اب وہ قوم جو خود دعویٰ کرنے والی تھی، اب وہ اس نے اپنے معبود دفاع کرنا ہے، وکیل بن گئی اور اپنا یہ دعویٰ بھول گئی، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، جان کیسے چھڑائے، کوئی راستہ تو ہمیں نظر آئے. بات تو سچ ہے، اگر واقعی کچھ کر سکتا ہوتا تو پہلے تو ان کو بچاتا، ان کو بچایا بھی نہیں، پھر اس کو کندھے سے نہیں اتار سکتا تھا یہ، ارے کم سے کم اس کو تو چھپا دیتا نا، یہ اوزار کندھے پہ سے لٹکایا ہوا ہے، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم کہاں جائیں؟ دل تو جڑ چکے نا بت سے، دل کہاں جائیں گے؟ دل پھٹ جائیں گے مشرکین کے، لیکن رہراس پہ نہیں آتے جلدی سے. شیطان نے وسوسہ کیا، اب شیطان راستہ دکھاتے نا پھر لوگوں کو، بھائی حق بات ہی مان لیتے نا، مہلت تو دی اللہ تعالی نے نا، عقل دلیل سامنے ہے، کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن نہیں، کوئی مخرج دیکھ رہے تھے، کوئی بائی پاس روڈ، کوئی کہیں سے کوئی نجات مل جائے. تو شیطان کے پاس تو ہے نا بہت سارے راستے، بہت سارے شیطان کے پاس بڑے ہیلے ہیں. شیطان نے کہا رے تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں پتہ نہیں کہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں. ارے بات تو ٹھیک ہے، اے ابراہیم تمہیں پتہ ہے تو پتھر کہاں بولتا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے جو بولتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کیا کریں گے؟ وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر اور دلیل، پھر ہٹ دھرمی کے سوا کو راستہ بچتا ہے؟ ہٹ دھرمی پہ اترا ہے، طاقت تھی نا، بازو کی طاقت، سیاست کی طاقت، جہالت کی طاقت، سب ظلمات بعض فوق بعض. قاضی فیصلہ سنائے گا، قاضی اپنا باپ ہے، قاضی نے فیصلہ کیا. اس واقعے پہ نظر ڈالنے کے بعد اور ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت سے سخت سزائے موت دی جائے، سخت سے سخت، آسانی سے نہیں ماریں گے ہم، اس نے یہ جرت کی ہے ہمارے بتوں کو اس نے توڑا ہے، معبودوں کو توڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی آسان ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں کریں گے، اس سے بھی سخت سزا دیں گے، اور وہ سزا ہے کہ ہم زندہ آگ میں جلائیں گے، اور وہ آگ جو پوری تاریخ میں معروف اور مشہور رہے گی۔ آگ جلائی گئی اور ایک مہینہ پورا اس آگ کو جلایا گیا، دنیا جہاں کی لکڑی اکٹھی کی گئی، اتنی سیک تھا اس آگ کا کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، اگر کوئی پرندہ گزرتا آسمان پہ اس آگ سے اوپر سے وہ بھی گر جاتا، اتنی سیک تھا اس آگ کا۔ ایک روایت میں آیا ہے جو چھپکلی چھپکلی یہ پھونک مار رہے، صحیح حدیث ہے، یہ پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ اور زیادہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے چھپکلی کو مارا اس کو ثواب ملا، چھپکلی کو مارنے میں ثواب ہے۔ وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ایک خاص نیزہ تھا، تو پوچھے جاتے نیزہ کس لیے، کہتے چھپکلی کو مارنے کے لیے، تو چھپکلی کو مارا کرو، اچھا مارا کرو، ہم دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں ہم مارتے کیسے، سید دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھپکلی کو مارتی تھی نیزے سے، یعنی قریب ہوتی تو مارتی تھی، آج ہم داڑھی والے بھاگ جاتے ہیں چھپکلی کو دیکھ، ہمارا تو یہ حال ہے، ابھی بیٹھے چھپکلی کہیں سے گر گئی، دیکھ رہا اپنا حال کیا ہوتا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اب آگ میں کیسے ڈالے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا ذہین شخص تھا، اسے منجنیق بنایا تھا، منجنیق ایجاد اس شخص نے کی تھی، منجنیق ایک خاص آلہ ہوتا ہے جو یعنی آج کے دور میں بڑی ترقی ہو گئی، اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمن کو قریب سے مارا جاتا، دور سے مارنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، یا نیزے تھے یا تیر تھے، تو بڑے کوئی آگ کا گولہ مارنا ہے، کوئی بڑے پتھراؤ کرنا ہے، تو دور سے کوئی ان کے پاس آلہ نہیں تھا، اوزار، تو منجنیق جو ہے اس کو بنایا گیا، جس میں وہ پتھر بڑے بڑے پتھر یا اس میں آگ لگا کے دور سے پھینکا جاتا تھا اور جو دشمن ہے اس کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ جی کیٹ پول، جی اچھا، اس نے کہا یہ آلہ ہے منجنیق، اس میں بٹھاتے ہیں اور دور سے پھینکیں گے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر کے جل جائے گا۔ اس آلہ کو لایا گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ لیے گئے اور منجنیق میں بٹھایا گیا۔ اب عجیب سا وہ دن ہے، عجیب سا نظارہ ہے، صبح کا وقت ہے، روشنی بالکل کھلی روشنی، اور آپ یہ دیکھیں کہ سب اپنی آنکھوں سے عیاں دیکھ رہے ہیں، جیسے سورج چمک رہا ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، اب یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی حقیقت تھا، ایسے ہی جیسے کہ سورج چمک رہا ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، کوئی فکشن نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ بہرحال بٹھائے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آگ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام اب راستے میں ہیں، زندگی کے آخری لمحات، ظاہراً تو موت ہے نا، حقیقت نظر تو یہ ہے کہ موت ہے، ظاہر میں کہ موت ہے، آگ میں جب آگ جلاتی ہے کہ آگ زندگی دیتی ہے، آگ تو جلانے کے لیے ہوتی ہے نا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی سے مجھے ضرورت ہے مدد کی، آخری لمحات میں بھی اگرچہ دیکھا جائے، غور کیا جائے اس بات پہ، یہ مدد جائز تھی ناجائز تھی، جائز تھی، کیونکہ ابراہیم، کیونکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، قادر ہیں، حاضر ہیں، طاقتور بھی ہیں، چاہے تو آگ کو اٹھا لیتے، چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اڑا کے لے جاتے آگ سے دور، لیکن مدد مانگی۔ اسے کہتے ہیں ایمان کامل اور تسلیم کامل، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پہ حوالے کر دیے، اگر اس آگ کے گر کر مرنے میں میری بہتری ہے تو مجھے وہ منظور ہے، میرے رب کو مجھ پہ راضی ہونا چاہیے، بس اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ میں جل کے مروں تو میں تیار ہوں، میرے رب مجھ پہ راضی رہے، بس ایک مقصد ہے زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ وحی نازل فرمائی ہے، ابراہیم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ ہے کہ اس آزمائش سے اللہ تعالی ہی نکالے گا اور نجات بھی اللہ تعالی ہی دے گا. چنانچہ آگ میں جو ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ جاتے ہیں، رسیاں جل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی کو پردے میں رکھتے ہیں، کپڑے نہیں جلتے اور نہ ہی جسم کا ایک بال جلتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں آگ کو، جو ہی یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نکلا، حسب اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہاں سے وہ کہنا تھا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل حوالے کرنا، مکمل سپردگی، توکل کی انتہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم کے لیے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا نبی ہے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آگ مخلوق ہے، مأمور ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جیسے کہ دوسرے مخلوقات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم جانتی ہے. بس آگ اللہ تعالیٰ حکم کے بغیر نہ جلاتی ہے اور نہ اس کو سے کوئی تکلیف دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بھی جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج بھی چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین بھی ہموار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم بھی اس درس میں بیٹھ کے اللہ کا درس سن رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم یہ کبھی کر نہ سکتے، اللہ کی اجازت نہ ہوتی، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ زمین کبھی تھم نہیں سکتی تھی، زلزلے پہ زلزلہ ہوتا، طوفان پہ طوفان ہوتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ سے نکلے، قوم عاجز ہو گئی، پھر ایمان لائے، باپ کو عقل آئی؟ نہیں عقل آئی باپ کو، قوم کو عقل آئی. اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ ایک شخص آگ سے نکل رہا ہے، کس نے آگ سے اسے نکالا ہے؟ وہی پرانی باتیں ہیں جو پچھلے قومیں کیا کرتی تھی، ارے تو جادوگر ہے. تو اس سے بچ کے رہو. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، ہجرت کر کے. ایک شخص نے ایمان قبول کیا تھا اس پوری قوم سے، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں. جب یہ نظارہ دیکھا ایمان قبول کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی سارا علیہ السلام سے، سارا نے بھی ایمان قبول کیا. تو پوری قوم میں سے تین لوگوں نے ایمان قبول کیا. بس کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے، صرف تین لوگوں نے ایمان قبول کیا، موحدین تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اب نصیحت کا کوئی یہاں پہ ذریعہ نہیں ہے، تو یہ عزم کیا کہ ہجرت کروں اور اس جگہ کو چھوڑ دوں. خبر ملی نمرود کو، ارے ایک جوان ہے، وہ ایسا جوان ہے کہ آگ میں اسے ڈالا گیا، وہ اس آگ سے بھی صحیح سلامت نکل چکا ہے. وہ کون ہے جوان؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا اور نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 میں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کا قصہ بھی سنا، اس کو بھی جانتے ہو، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے تعلق سے مناظرہ کیا، حجت قائم کرنے کی کوشش کی. ان اتاه الله الملك، ایسا شخص نمرود جسے اللہ تعالیٰ نے ملک بادشاہت عطا فرمائی، وہ اپنے آپ سے کہاں سے لے کے آیا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی دین تھی. اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے ابراہیم؟ آج سے تم نکلو کیسے بچے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے بچایا ہے. ارے تیرا رب کون؟ میرے ساتھ تیرے کو رب ہے؟ کہتے ہاں رب ہے. کون ہے تمہارا رب؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے, جو زندہ کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے. مجھے زندگی بھی بچا دیا, مجھے چاہے موت دے دیتا ہے. نمرود کو گھمنڈ آیا, یہ کون سی بات ہے؟ دو قیدی بلائے, دونوں کو سزائے موت تھی, ایک کو آزاد کر دیا, بخش دیا, چھوڑ دیا, دوسرے کو سزائے موت سنا دی, اس کو سامنے سر قلم کر دیا. کہتے یہ تمہارا رب ہے تو پھر میں بھی رب ہوں, میں نے بھی زندگی ایک کو دے دی, ایک کو موت دے دی. نمرود اپنی دل سے جان چکا تھا کہ مقصد کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ مقصد نہیں جو میں کر رہا ہوں, مقصد یہ ہے جو حقیقتاً زندگی موت کا مالک ہے, اس کی بات کر رہا تھا. لیکن دیکھیں کہ مناظر کا رخ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. جب کوئی شخص ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو آپ بھی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے گا تو حق کبھی واضح نہیں ہوگا, آیا نہیں ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ چلتے جائیں. اب اس نے یہ بات کہہ دیے, ٹھیک ہے, اب وہ ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے, اب اس سے بڑھ کر اسے دلیل دیں. قال ابراہیم, ٹھیک ہے, اب پورا مجمع لگا ہوا ہے, ایوان صدر فل ہے, ان کے سارے دوست احباب ساتھ سب کو بلایا نا کہ دیکھو بڑا مناظرہ ہونے والا ہے, بڑے ملاقات ہے. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ, اللہ تعالی جو میرا رب ہے, بے شک اللہ تعالی جو میرا رب ہے اس میں کوئی شک نہیں, حقیقت ہے یہ بات, یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, اللہ تعالی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ کہتا مشرق سے. میرا رب اللہ تعالی سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف سورج ڈوب جاتا ہے. فأتی بها من المغرب, تم اگر رب ہو ٹھیک ہے, آپ مغرب سورج نکال کے دکھا دیں. پھر عقلی دلیل, واضح دلیل, اور جب بھی کوئی بات کرنی ہو نا مخالف سے تو واضح باتیں کیا کریں, وہ باتیں جو سورج کی طرح چمک رہی ہوں. دیکھیں مثال سورج کی ہوئی, بات سورج کی ہوئی تاکہ پتہ چلے. ہم باریک بینے میں چلے جاتے ہیں, بڑی باتیں چھوڑ دیتے, پھر پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں, بڑی بڑی باتوں سے توحید, اتباع سنت, ایمان, کفر, اسلام, کفر, شرک, توحید, بدعت, اتباع سنت, یہ بڑی باتیں ہیں, یہاں سے باتوں کو آغاز کیا کریں. فبوہت الذی کفر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیران و پریشان, ناکام ہو گیا وہ جس نے کفر کیا, جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ زندگی موت کا واحد مالک ہے. میرے بھائی وہ کافر ہے. جو کہتے ہیں زندگی اللہ بھی دیتا ہے, فلاں بزرگ بھی دیتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے نمرود کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبوہت الذی کفر, زندگی موت کا مالک وہی ہے جو سورج مغرب سے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے. اگر تم بھی رب ہو تو کر کے دیکھو. فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. نمرود کو عقل آئی, اس کے قوم کو عقل آئی, کسی نے کہا بات تو ٹھیک ہے, تم رب ہو تو دکھاؤ, نکالو سورج کو. اس کے ساتھی خاموش تھے کیونکہ ڈرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں تھے کیونکہ ڈرتے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے مدد ساتھ وآتیناہم فی الدنیا حسنہ, یہ دنیا کی وہ حسنات ہیں جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. بادشاہ کے سامنے بھی سیدھے کھڑے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اور الفاظوں کا نور تو دیکھیں آپ. کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے کھڑے تھے, اپنے لیے نہیں تھے. ہمارے پاؤں کیوں ڈگمگاتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے کوئی مفاد ہمیں دل میں کھٹکتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, دل میں یقین اور مضبوط بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام قتل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سچا رب ابراہیم کا رب ہے, میں مارنے کی کوشش کروں گا اور اس کے رب نے اسے زندگی دے دی تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا. یہ اتنی بے عزتی کافی ہے, اپنے تھوڑے سے شرم باقی ہے تو اس کو بچا لوں میں. یہ واضح دلیل ہے کہ نمرود کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں رب نہیں ہوں, ورنہ ایسی بات سن کے کوئی چھوڑتا ہے؟ جو آگ سے جس رب نے اسے آگ سے بچایا ہے وہ میری پکڑ سے بھی بچا سکتا ہے. اس نے کہا اس کو دور کر دو، میری زمین سے نکال دو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بابل کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کی طرف سفر کرتے ہیں. جب شام میں جاتے ہیں ایک نئی جگہ پہ، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہاں پر لوگ موحد ہوں گے، حق کو سمجھنے والے ہوں گے. اس کے برعکس بات نکلی، وہ لوگ تاروں کے پجاری تھے، کواکب کے پجاری تھے، سیاروں کے پجاری تھے، عبادت کرتے تھے. بتوں کو عبادت کرنے والے قوم سے جان چھوٹی، اب سیاروں کی اور تاروں کی عبادت کرنے والے قوم میں آ پھنسے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس دعوت کی مشن کو دیکھیں، انبیاء کا منہج دعوت و تبلیغ بالکل واضح ہے. جب بھی بات کا آغاز کیا توحید سے کیا، شرع دلائل، عقل دلائل، توحید ہی توحید ہے. اور قصہ مشہور ہے سورۃ الانعام میں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی ملکوت یعنی پہلے سے دکھا دیا گیا تھا، سب کچھ دکھا دیا پہلے سے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنی بھی مخلوقات ہیں جو کائنات، سب دکھا دی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہماری جو سائنس ہے جہاں تک اب پہنچی ہے، فزکس وغیرہ، وہ صرف السماء دنیا تک پہنچی ہے، بس اس کا ایک حصہ ہے. بلینز آف گیلیکسیز، یہ جو جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سب دکھا دی جتنی بھی تھے. یقین ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس یقین کے بعد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تارے جو ہیں یعنی خوبصورت ہیں، چمکتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، پورے کائنات دکھا دی. اب اس یقین کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک تارے کو دیکھا چمکتا ہوا، کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے کوئی رب ہے تو میرا ٹھیک ہے تارا رب ہے. لوگ خوش ہو گئے، ارے چلو ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہے. ضرورت پڑی دن کو اس تارے کی، اچھا دوسرے رات میں تارا دیکھا، تارا نہیں نظر آ رہا تھا، تارا کہاں گیا، ارے کبھی ڈوب جاتا ہے، کیسا رب ہے جو کبھی ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ چاند ہے، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، میں چاند ہوں کو اپنا معبود بناتا ہوں، ٹھیک میرا رب یہ چاند ہے، ٹھیک کوئی تارا تو سیارہ تو ہے، ٹھیک. دن ہوا، ضرورت پڑی معبود کی، اب دن میں چاند کہاں سے آیا، اب میں قوم میں کیا کروں، اب قوم خاموش، کو جواب ہے نہیں. وہ تو پھر رات ہوئی، رات کو ہی کام آتی، اس لیے رات ہوئی کہ اپنی دعائیں کر لیتے ہیں. دن کا جو سیارہ ہے وہ یہ سورج ہے. علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے سورج ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، چلو یہ میرا رب ہے. شام ہوئی، سورج پھر ڈھل گیا، ارے شام کو مجھے ضرورت پڑے جس رب کی، وہ دن میں ہوتا ہے، جب رات کو ضرورت پڑے دن میں، دن میں ضرورت ہے رات کو ہے، تو یہ کیسے تمہارے رب ہے؟ میں نے تو اپنا چہرہ اس رب کی طرف کیا ہے جو اس چاند کا بھی خالق ہے، اس تارے کا بھی خالق ہے، اس سورج کا بھی خالق ہے، میرا رب وہی ہے جو ان کا خالق ہے. عقل آئی لوگوں کو نہیں، یہ اور عقلی دلیل تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو عمل کیا ہے، بعض مفسرین نے، بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، کہ ابراہیم کو شک تھا. ارے نبی کو بھی شک ہوتا ہے، نبی کو شک ہوتا ہے کہ عقلیں کہاں گئی لوگوں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم نے ملکوت تصور پورے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کوئی موقنین، یقین ان کو آ گیا تھا، یقین والے تھے، شک کی بات کہاں سے ہے، یہ تو عقلی دلیل تھے. کب یقین کے بعد، یقین دل میں تھا. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ نظارہ دکھایا، ملکوت السماوات والارض. تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دل کیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو؟ اب یقین تو ہے، اب اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، کلیم بھی اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی عبد الرب سے، اے میرے رب مجھے دکھاؤ کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو؟ شک تھا؟ نہیں، سوال نہیں پیدا، بلکہ نور علی نور، ایک نور سے نور بڑھانا چاہتے، یقین کا نور اور بڑھانا چاہتے ہیں. فرماتے قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لے کے آئے؟ قال بلا، یہ دلیل ہے کہ ایمان کی حالت میں، یقین کی حالت میں سوال کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، تاکہ سننے والے کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شک میں تھے اللہ کے پیارے نبی. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کبھی شک میں نہیں ہوتے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو مزید میں اطمینان دینا چاہتا ہوں یقین کے نور سے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو، فصرهن الیک، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر دو سب کو، اس مکسچر کو پھر چار پہاڑوں میں جا کے، ہر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ایک جو حصہ ہے ان ٹکڑوں کا جو مکس ہو چکے پرندوں کے وہ ڈال دو. تو چار حصے میں تقسیم کیا گیا اور ان چار پرندوں کے گوشت کو جو بھی تھا ان کا بلبہ تھا سارا ان چار پہاڑوں میں رکھ دیا گیا. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ وہ پرندے خود چل کے اڑ کے تمہارے پاس آئیں گے. وسلم فرماتے ہیں کہ پرندوں کا سر اپنے پاس رکھے، سر اٹھاتا تھا ایک پرندے کا اور بلاتا تھا یہ فلاں پرندہ آ جاؤ، تو گوشت اپنی آنکھوں سے اڑتا ہوا دیکھا، کٹا ہوا گوشت، اس پہاڑ سے ایک ٹکڑا، اس پہاڑ سے ایک ٹکڑا، چار پرندے ٹکڑے آسمان میں ایسے ملے آپس میں، جسم مل گیا اڑتا ہوا آیا اور جہاں پہ سر تھا اس کو گردن سے ملایا زندہ ہو گیا اڑ گیا. چاروں پرندے اس طریقے سے دوبارہ سے جڑے، دوبارہ سے زندہ ہوئے اور دوبارہ سے اڑ گئے. یہ انعام تھا، احسان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ جان لو میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت والا ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. جسے زندگی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے مارنا چاہے کوئی زندگی دے نہیں سکتا، اور وہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہے کہ زندگی موت تو رہے گی، کوئی پہلے کوئی بعد میں، حکمت کی باتیں ہیں یہ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ یہاں پر بھی یہ لوگ بھی نہیں سدھر رہے، تو انہوں نے رخ کیا مصر کی طرف، پھر ہجرت کی شام سے مصر کی طرف. اور مصر کی طرف جب گئے تو وہاں پر جو بادشاہ تھا فرعون تھا، اور یہ فرعون جو تھا بڑا ظالم تھا. جیسے کہ دیکھیں مصر کے بادشاہ کو لقب ہے فرعون، جو فرعون ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور تھا، تو جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کا لقب فرعون ہی ہوتا ہے. تو یہ شخص ظالم تھا اور بڑا بدکار شخص تھا، کافر تھا، بدکار تھا، اور اس سرزمین پر سارے کے سارے کافر تھے، مصر کی سرزمین پر، اور بڑا زانی بندہ تھا، بدکار انسان تھا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ میں آگے بتاؤں گا، دونوں قصے ایک وقت میں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور لوط علیہ السلام کا قصہ ایک وقت ہوئے تھے، ان کا قصہ میں اگلی درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا لوط علیہ السلام کا قصہ، لیکن یہاں پر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہوں. جب مصر کی طرف پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ساتھ تھی، سارہ علیہ السلام، بیوی کیسے چھوڑ سکتے تھے، تو وہ بھی ساتھ تھی، اور یہ دو اکیلے مومن تھے، باقی سارے کافر تھے. کہاں سے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا. وہاں پر جب پہنچے اور سارا علیہ السلام، میں نے پہلے عرض کی کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں سے حوا علیہ السلام تھی، ان کے بعد سارا علیہ السلام، سب سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں سے نمبر ایک پہلے حوا علیہ السلام، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہیں سارا علیہ الصلاۃ والسلام. تو جب خبر ملی فرعون کو تو اس نے کہا اس عورت کو میرے پاس لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ لوگ آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ جب یہ تم سے پوچھے میں کون، تو کہہ دینا میرا بھائی ہے، کیونکہ طریقہ یہ تھا، اگر خاوند ہوتا تو قتل کر دیتے، اگر کوئی بھائی یا باپ ہوتا تو چھوڑ دیتے. جب آئے فوجی لینے کے لیے، پوچھا کون ہے، اس نے کہا میرا بھائی ہے، تو چھوڑ دیا اور سر علیہ السلام کو لے گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی. میرے بھائی جب تکلیف آتی ہے نا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. دشمن کی طاقت جتنی زیادہ ہو، دعا کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، بتاؤں میں آپ کو. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے، ٹھیک ہے. اب نجات بھی آسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایمان دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. وہاں پہ کیا ہوا، جب اس ظالم شخص فرعون نے دیکھا سر علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ بڑھایا، نعوذ باللہ. سر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی تو نبی کی بیوی ہے نا، نبی کے گھر میں پرورش حاصل کی ہے، کہتے اے اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم کے شر سے محفوظ فرما. چیخنا چلانا رونا دھونا نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما. اس ظالم کا ہاتھ ادھر رک گیا. اب ہاتھ ہلانا چاہتا، آگے پیچھے کچھ نہیں. اسے پتا چل گیا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، یہ عام عورت نہیں ہے. کہتے میرا ہاتھ ٹھیک کر دو، میں تمہیں ہاتھ ہی لگاؤں، مجھے پتہ ہی، یہ تمہارے کام ہے. اس نے کہا میرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کہتے بس رب سے کہو میرے ہاتھ ٹھیک کر دے، میں دوبارہ ہاتھ ہی لگاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دو. ٹھیک ہوا، پھر رہا نہیں گیا، دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، پھر ہاتھ رک گیا، تیسری مرتبہ ہاتھ رک گیا. اس کے بعد پھر نمرود نے کہا کہ تم کس کو لے کے میرے پاس، یہ شیطان انسان نہیں ہے، یہ کسے میرے پاس لے کے آئے ہو تم، جاؤ لے جاؤ اسے واپس، لوٹا دو اسے واپس اس کے بھائی کی طرف، اس کے بھائی کے پاس. اور کیونکہ بادشاہ تھا، اب بے عزتی سی تو ہوئی اس کی، تو اس نے یہ کہا کہ خادمہ تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں میں، چلے خادمہ لے جاؤ اپنے ساتھ. یہ خادمہ تھی ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام. اور سر علیہ السلام ایک گئی، اللہ نے دو کے شکل میں واپس کی، صحیح سلامت، عزت آبرو کے ساتھ. جب آپ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، صبر ہے، شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی جگہ دو عورتیں عطا فرمائیں، ایک بیوی اور ایک خادمہ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چلے جاتے ہیں آگے، کہاں جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل یہاں تک تو ہو گیا، لیکن اس قصے کا باقی حصہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو میں اگلے درس میں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کروں گا، اور جو فوائد ابراہیم علیہ السلام قصے میں ہیں اور اسماعیل علیہ السلام قصے میں، دونوں فوائد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.